الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے دنوں میں حاضری میری کم ہوتی رہی، سفر غیر ملک کے پیش آئے اور الحمدللہ، مگر یہاں بیان کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مفتی محمود اشرف صاحب کا بیان جاری رہتا ہے، کسی وقت ہم مسلی پورے ہی رخصت ہو جائیں گے تو سب سے کام کرنے والے تو انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے، جاری رہے گا، کسی کی وجہ سے کام رکتا نہیں ہے. البتہ میرا معمول یہ رہا ہے کہ غیر ملکی سفروں میں جب جانا ہو تو کچھ تھوڑی بہت تاثرات اپنے اس سفر کا بیان کر دیا کرتا. تو پچھلی مرتبہ یہ ہوا کہ ترکی کا سفر ہوا. ترکی کا ملک کمال اتاترک کے زمانے میں وہاں کیا اسلام کو، دین کو مٹایا گیا اور پھر فوج کے قبضے رہے. اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور ایک ایسا اسلامی ملک وہ بن رہا ہے کہ کبھی پاکستان کے بارے میں یہ توقعات ہوا کرتی تھی کہ پاکستان وہ کام کرے گا جو کہ ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. پاکستان تو بنا ہی تھا کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پر، مگر ہمارے ہاں طرح طرح کے فتنے، سیاسی فتنے، عدلیہ کا بحران، امن و امان کا بحران، طرح طرح کے چلتے رہے اور پیچھے آگے بڑھنے کی بجائے ملک پیچھے لوٹایا جا رہا ہے. اس کے برعکس ترکی میں الحمدللہ عظیم شان ذہنی اور عملی انقلاب آیا ہے اور موجودہ صدر، اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں برکت دے، اعلیٰ درجے کا قاری ہے قرآن کریم کا، بہترین قرآن پڑھتا ہے اور پکا مسلمان آدمی ہے. حالیہ انتخابات میں وہ کامیاب ہوا. خیریت و سیاسی حالات تھے وہاں کے. ہم جو ہمارا جو جانا ہوا ان کے انتخابات سے متعلق نہیں تھا. وہاں دینی مدرسے اس طریقے کے نہیں ہیں جیسے کہ پاکستان میں دینی مدرسے ہیں. اعلیٰ درجے کی تعلیمی نظام الحمدللہ ہمارے یہاں ہے. ہمارے ملک میں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تو سرکاری نظام تک نہ ہونے کے برابر ہے. علم کا فقدان ہے، تعلیم کا فقدان ہے، پڑھایا نہیں جاتا. تعلیم تو ہمارے دینی مدرسوں میں ہو رہی ہے الحمدللہ. محنت کرتے ہیں، اساتذہ بھی محنت کرتے ہیں، طلبہ بھی محنت کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں تعلیم ہو رہی ہے. ترکی میں ایسے مدارس نہیں ہیں کیونکہ ایک زمانے میں تو ایسے مدارس کا فقدان کر دیا گیا تھا. وہاں مسجد کے امام کے لیے لازمی تھا کہ وہ داڑھی نہ رکھے، داڑھی والے کو امام نہیں بناتے تھے، طرح طرح کی پابندیاں تھیں، قرآن کریم عربی میں چھاپنے کی اجازت نہیں رہی تھی، تو وہاں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کوئی اس طریقے کا مدرسہ بھی ہوگا جیسا ہمارے یہاں ہے، اس سے ملتا جلتا. تو چند مہینے پہلے وہاں کے ایک بڑے عالم شیخ حسان وہ یہاں آئے اور انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ شوال میں ہمارے یہاں تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے. یہ سن کر ہمیں خوشی ہوئی کیونکہ ہمارے یہاں بھی پاکستان میں دینی مدارس کا تعلیمی سال شوال میں شروع ہوتا ہے. تو ہم نے کہا یہ تو آپ عجیب بات کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس تعلیمی سال کے آغاز میں ایک دو حدیثوں کا درس آپ ہمیں دے دیں، ایک حدیث کا سبق پڑھا دیں. میں نے کہا مجھے ایک حدیث پڑھا کر مجھے بلائیں گے؟ کہنے لگے نہیں، بس ہمیں تو علماء دیوبند سے عشق ہے، علماء دیوبند کی وہ کارنامائیں ہیں بزرگان دیوبند کے علمی میدان میں، تو ہم تو اصل میں ایسے بزرگوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں کہ براہ راست ان سے ہم سن لیں. میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس عمر میں میرے لیے آنا جانا اتنا لمبا سفر مشکل ہے. اچھا وہ جگہ بھی کون سی؟ استنبول. یہاں سے پہلے استنبول جائیں جو وہاں کا سب سے بڑا تاریخی شہر ہے، وہاں سے پھر دوسری جگہ جانا تھا ہوائی جہاز سے، اس جگہ کا نام ہے سیمسون، بڑا خوبصورت شہر ہے، چھوٹا سا شہر ہے بہت خوبصورت، ساحلی مناظر اور پہاڑ کے مناظر بے شمار، بہت اچھے اچھے مناظر ہیں. تو وہاں جانا تھا، تو پہلے ترکی کا سفر، استنبول کا سفر، کئی گھنٹے بعد وہیں سے پھر اس سیمسون جانا ہوا. وہاں تین دن کا انہوں نے پروگرام رکھا تھا، اور تین دن میں پہلے دن سبق رکھا، ہفتے کا دن تھا، ہم یہاں سے جمعہ کو گئے تھے، اتوار کی چھٹی کر دی کہ آپ آرام کریں، اس میں ہم تفریح کرانا چاہتے ہیں آپ کو، یہاں کے مناظر دکھانا چاہتے ہیں، مختلف دیہات ہیں، آبادیاں ہیں، وہاں کا نظام آپ ذرا دیکھیں جا کر، اور تفریح بھی ہو جائے، اور پھر پیر کے دن آخری سبق ہو جائے. تو صرف ڈیڑھ گھنٹہ سبق ہوا، دو گھنٹے سمجھ لو، ایک گھنٹہ ہفتے کے دن اور ایک ہفتہ، ایک گھنٹہ پیر کے دن. اس پر وہ اتنے خوش تھے کہ میں بیان سے باہر تھا ان کا، کہ ہمیں بڑی دولت مل گئی آپ سے، ہمیں براہ راست ہمیں حدیث پڑھنے کا موقع مل گیا. الحمدللہ یہ ایک اچھی بات ہے. اب اگرچہ وہاں کا نصاب بالکل ایسا نہیں ہے جیسا ہمارے درس نظامی کا ہے، لیکن وہ ہم سے سیکھ رہے ہیں، مقصد ان کا یہی ہے کہ ہم سے سیکھیں، ہم سے باتیں کریں، مشورہ کریں. بڑے اہتمام سے انہوں نے بلایا تھا، ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی ہمارا اکیلا سفر نہیں ہو سکتا، تو دو مرافق کو بھی ساتھ رکھا، اعلیٰ درجے کے انتظامات قیام و تعام کے کیے. وہاں سے آ گئے، ان کی طرف سے تو انتظامات بہت اچھے تھے، مگر ایک 85 سال کے بوڑھے کے لیے اچھے خاصی مشقت کا سفر تھا. تو وہاں سے آنے کے بعد بالکل کافی تکان سی ہو گئی تھی، اور پھر واپسی میں بھی جمعہ کو چلے تو ہفتے کو پہنچے، تو دو جمعہ کا ناغا یہاں ہو گیا. الحمدللہ اب بہت امید افزا حالات ہیں ترکی کے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی امید ہے اس بات کی کہ وہاں انشاءاللہ اب ایک نیا اسلامی نظام آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہاں مسلمانوں کو اس کی توفیق دے، عوام کو اپنے صدر سے اتنی محبت ہے، اتنی عقیدت ہے کہ وہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں. پورا ملک اردوان صدر رجب اردوغان کا عاشق ہے، تمام چھوٹے چھوٹے بڑے سب کے سب ان پر عقیدت رکھتے ہیں، لیکن غدار اب بھی وہاں گھسے ہوئے ہیں. ابھی ہمارے سامنے ہی 250 آدمی گرفتار کیے گئے ایک ہی دن میں، استنبول کے اندر چاپا مار کر پکڑا گیا ان کو، تو غدار چھپے ہوئے ہیں، غیر ملکی ایجنٹ گھسے ہوئے ہیں، اس کوشش میں ہے کہ اسلامی نظام کو اور اسلامی حکومت کو راستے سے ہٹایا جائے. دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ وہاں کے حالات کو درست کرے. اور اب الحمدللہ حج کا سفر درپیش ہے. میں تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ نفلی حج اس زمانے میں حتی الامکان کم سے کم کرنے چاہیے, اور حکومت نے بھی, سعودی عرب کی حکومت نے بھی 5 سال کی تو پابندی لگا رکھی کہ جتنے ہی حج کیا ہو تو 5 سال سے پہلے اس کو حج پر نہ جائے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نفلی حج بھی 10 سال کے بعد بھی اگر کوئی خاص ضرورت نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے, تاکہ حج فرض ادا کرنے والوں کو سہولت ہو. حج فرض ادا کرنے والے بیچارے بوڑھے ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, ضعیف ہوتے ہیں. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ حج کرنے والوں میں جتنی تعداد حج فرض ادا کرنے والوں کی ہوتی ہے اتنی تعداد نفلی حج ادا کرنے والوں کی ہوتی ہے. ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے, شام کے تھے, سعودی عرب میں, شیخ عبد الفتاح ابو غدہ, ریاض میرے ہوتے تھے وہاں کی یونیورسٹی میں. میں نے ان سے کہا کہ آپ تو ہر سال حج کرتے ہوں گے. کہنے لگے نہیں, میں حج کو نہیں جاتا تاکہ حج فرض ادا کرنے والوں کو دشواری نہ ہو. تو وہاں کی حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے کہ 5 سال سے پہلے نیا حج نہ کیا جائے. لیکن ہمارے پاکستانی اپنا جوہر ہر جگہ دکھا دیتے ہیں. پاکستانیوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ مدینے میں ہوتے ہیں, حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ تم نے 5 سال پہلے حج کیا تھا اب نہ کرنا, لیکن وہ احرام کے کپڑے کے بغیر ان سلے ہوئے کپڑوں میں مکہ معظمہ چلے جاتے ہیں, جو بالکل حرام ہے. دھوکہ دے کر حج کرنے گئے اور احرام کے خلاف پابندی کو توڑا, قرآن حکیم کے احکام کو, حج کو گئے. یہ حرکتیں ہمارے پاکستانی بھائی پتہ نہیں کب چھوڑیں گے. اور یہ بدنام کچھ ہوتے ہیں, تھوڑے ہوتے ہیں یہ, مگر پاکستان کو بدنام کرتے ہیں. یہاں پر بھی بعض لوگ جھوٹے حلف نامہ کر دیتے ہیں کہ ہم نے 5 سال سے زیادہ ہمیں ہو گئے ہیں, اور پھر وہ جاتے ہیں. لیکن ہمارا جو حج ہو گیا وہ اس وجہ سے اللہ نے کروا دیا کہ حج کا ایک گروپ ہے, انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, اور ہمارے ساتھ ذرا صاف ہوں گے تو حاجیوں کو رہنمائی مل جائے گی, ہمارے گروپ کے حاجیوں کو. اس طریقے سے ہم نے وعدہ کر لیا. 5 سال ہمیں بھی گزر چکے تھے پچھلے حج کو, اللہ کے بھروسے پر وعدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. حج کے بارے میں عرض کروں گا کہ حج کی اہمیت بہت زبردست ہے. ارکان اسلام میں سے ایک عظیم الشان رکن ہے. پورا دین اسلام کے 5 رکن ہے. بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. ایمان, شہادتیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے. اسلام ایک خیمے کی طرح تشبیہ دی گئی ہے. خیمہ جو ہوتا ہے وہ بیچ میں اس کے بڑا بانسا ہوتا ہے, اس پر تو مدار ہوتا ہے اس خیمے کا. اگر وہ ہو نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. یہ تو ہو گیا شہادتین کی جگہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ ایمان کا. اور باقی 4 ارکان جو ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ کھونٹیوں کی طرح ہیں خیمے کی. تو خیمہ کا جو ایک بانسا ہوتا ہے, 4 کھونٹیاں ہوتی 4 سمتوں میں. تو جس نے ان 4 کھونٹیوں پر اپنا مضبوطی سے کر لیا اس کا خیمہ قائم ہو گیا, اس کو اسلام اس کو مل گیا. لیکن ابھی خیمہ ملا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس خیمہ لے لیا, نمازیں پڑھ لیں, روزہ رکھ لیا, حج کر لیا, زکوٰۃ حج کر اور حج بھی بار بار کر لیے, لیکن حرام بھی کھاتے رہے, کام چوری بھی کرتے رہے, ناپ تول میں کمی بھی کرتے رہے, حرام کی تنخواہیں بھی کھاتے رہے, جھوٹ بھی بولتے رہے, دھوکہ بازی بھی کرتے رہے, لوگوں میں قتل و غارت گری بھی پھیلاتے رہے, اور ہر مرتبہ حج بھی کر جاتے ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کامیابی کر لی. تو خوب سمجھ لیجئے, حج کا جو خیمہ جو ہوتا ہے خیمہ، اگر خیمہ آپ کو مل جائے، چاروں کھوٹے آپ نے مضبوطی سے باندھ دیے، بانسا بھی لگا دیا، لیکن اس میں گزارا کر سکتے ہیں آپ؟ لیٹنے کی کوئی جگہ ہے یہاں اس میں آپ کے پاس؟ بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ کھانے کی، پینے کی، اور درندے جانوروں سے حفاظت کی، بچھو اور سانپوں کے آمد سے بچنے کی، ان سے بچنے کا کیا سامان ہے؟ اسلام مکمل ہوگا ان تمام چیزوں سے، کہ فرائض بھی ادا کیے جائیں، واجبات جو متعلقات ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں، حلال کمایا جائے، حلال کھایا جائے، حرام سے بچا جائے، اور سانپ اور بچھو کی طرح، حرام پیسہ جو ہوتا ہے سانپ اور بچھو کی طرح، اس سے بچا جائے، اور اس کو سجایا جائے، آرام دہ بنے گا جبھی جب اس کے اندر ضروری سامان رہائش کے ہوں گے۔ اسلام ہمارا پورا جبھی ہوگا جب ہم اسلامی احکام پر عمل کریں، اور حاصل یہ ہے کہ پوری زندگی ہماری اسلامی شریعت کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ حدیث میں فضیلت آئی ہے حدیث کی بہت زبردست، قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ اس کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک بات یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ کسی پر حج فرض ہو جائے، بعد میں اس کے پاس پیسے نہ رہیں یا صحت نہ رہے، دو شرطیں حج کو حج فرض ہونے کی، اتنے پیسے ہوں کہ وہاں جا کر آنے جانے کا سارا خرچہ کھانے پینے کا اٹھا سکے، اور دوسری شرط یہ کہ صحت اتنی ہو کہ سفر کر سکے۔ جب یہ دونوں شرطیں ہیں تو حج فرض واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی پر حج فرض ہو جائے تو وہ تاخیر نہ کرے، جلدی کرے، کیونکہ پتہ نہیں اگلے سال زندگی رہے گی یا نہیں، زندہ بھی رہے تو پیسہ رہے گا یا نہیں، پیسہ بھی رہا تو صحت بھی رہے گی یا نہیں، اس واسطے جلدی حج کرنا چاہیے، تاخیر نہ کرے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ حج فرض سے رہ گیا، تو اب اس کے لیے دوسرے حضرات اس کی مدد کر دیں تاکہ وہ حج فرض ادا کر سکے۔ اس لیے بہت سارے لوگ اس معاملے میں مدد بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو، یہ بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالی آسان فرما دے، اور قرآن حکیم میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص حج کر کے لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا تھا۔ کیوم ولدت ام وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور ایک آیت میں فرمایا الحج اشہر معلومات، مہینے کے حج کے متعین مہینے ہیں، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس نے اس مہینے میں حج فرض کر لیا یعنی احرام باندھ لیا، احرام باندھنے سے اب بہت سی پابندیاں لگ ہو جاتی ہیں اور اسی ساتھ پھر حج کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تو جس نے احرام باندھ لیا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو وہ بے حیائی کی باتیں نہ کرے، نہ گناہ کا کام کرے، ولا جدال فی الحج، اور جدال بھی نہ کرے، لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے۔ خاص طور سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ حج کے عمل میں لڑائی جھگڑے کو کیوں خاص طور سے منع کیا؟ روزے کے معاملے میں تو یہ نہیں کہا تھا، نماز کے بارے میں نہیں یہ نہیں کہا تھا کہ لڑائی جھگڑا نہ کرے، حج میں بارے میں کہا کہ لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سفر حج کا مشقت والا ہوتا ہے، اس میں مشقتیں بہت ہوتی ہیں، محنت بہت ہوتی ہے، سفر ہی سفر، محنت ہی محنت، اور ہم سفر بہت سارے ہوتے ہیں، مزاج کے موافق بھی ہوتے ہیں، ان سے ایک دوسرے کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، تو اس کو برداشت کریں، اللہ کے لیے برداشت کریں، لڑائی جھگڑا نہ کرے کہ تم نے میری مرضی کے خلاف کیوں کام کر دیا، اس کے اہتمام کریں۔ اللہ تعالی حج مقبول عطا فرمائے۔ تمام حاجی آج کل حاجی رما دما ہیں، ہر طرف سے قافلے جا رہے ہیں حج کے، پیدل کے راستے سے بھی جا رہے ہیں، اور سڑک کے راستے سے بھی جا رہے ہیں، سمندر کے راستے سے بھی جا رہے ہیں، ہواؤں سے اڑ کر بھی جا رہے ہیں، اور بیت اللہ شریف کی کشش پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، پہنچ رہے ہیں قافلے۔ ان سب قافلوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو حج مقبول عطا فرمائے، زیارت مقبول عطا فرمائے، اور عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ان کو یہ فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے.
www.dasquran.com